وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اطاعت اختیار کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم رخ پھیر لو روگردانی کرو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، تو بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور حقیقی ایمان والوں کو سارا توکل، اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے. تو اس میں جو آیت نمبر 11 میں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے کہ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ، مصیبت کا لفظ ہمارے ہاں عام طور پر کوئی ناخوشگوار تکلیف دے یا پریشان کن صورت حال ہو، تو عام طور پہ چونکہ انسان اس کا تاثر منفی طور پر زیادہ لیتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں یہ لفظ اس منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اپنی اصل کے اعتبار سے یہ کوئی بھی کیفیت جو انسان پر وارد ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی خوشی اور کوئی بھی غمی، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی راحت ہمیں حاصل نہیں ہوتی مگر کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. تو اس بات کو پہلے تو ذہن میں واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں وارد ہونے والی ہر صورتحال وہ اللہ کے حکم سے پیش آتی ہے، اگرچہ ظاہر میں ہمیں اس کے کچھ اسباب نظر آتے ہوں، لیکن اللہ کا اذن یہ لازم اور ملزوم ہے. اور اذن اور رضا کا فرق بھی ان نشستوں میں یقیناً پہلے بھی بیان کیا گیا ہے. عام طور پر اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں ہم سے بھی کوئی کوتاہی سرزد ہوئی، کچھ معاملہ ہوا، اگر تو کوئی کامیابی ہو جائے تو اسے ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو کہتے ہیں اللہ دی مرضی. تو اس میں رضا اور چیز اور اذن اور چیز ہے. اذن ہے اجازت، اور دنیا میں کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر، نہ کوئی اچھا کام نہ برا کام. رضا یہ ہے کہ جو کام جس سے اللہ راضی بھی ہے اس میں اللہ کا اذن بھی شامل ہے اور اللہ کی رضا بھی شامل ہے. برے کام میں اللہ کا اذن شامل ہے، اللہ کی رضا شامل نہیں. یہ دوسرا نقطہ جو ہے واضح ہونا چاہیے. اب آگے آگے بات کہ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی کیفیت وارد نہیں ہوتی مگر اللہ کی اجازت سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتا ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے. یہاں یہ ہدایت جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کتنے گوشے ہیں، کتنے پہلو ہیں. جو اگر واقعی ایمان یہ ہے کہ کوئی کام بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایک بندہ مومن کو کتنے پہلوؤں سے اس میں ہدایت اس کے سامنے آتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم سمجھ چکے ہیں کہ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے بھی بات کو سمجھایا کرتے تھے، کسی اللہ والے کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، کوئی کہے کہ جی حدیث میں اس کا حوالہ دکھاؤ یا کون سی جو ہے وہ سند ہے، تو یہ نہیں ہے. جو سمجھانے کی بات ہوتی ہے وہ صرف ایک مثال اور تمثیل کے طور پر ہوتی ہے. کوئی اللہ والا تھا، جا رہا تھا راستے اور کہتا جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. بیچ میں کچھ شیطان لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی نے اٹھا کے ایک پتھر تے مارا اس کو، پیچھے سے پتھر جب لگا، چوٹ لگی، وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا کہ بھئی کس نے پتھر مارا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے کہ جو رب کرے سو ہو، یعنی اب میری طرف کیا دیکھ رہا ہے، تو خود کہتا پھر رہا تھا کہ جو رب کرے سو ہو، اب تو پتھر لگنے پر میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے. اس نے جو جواب دیا وہ آپ کو بہت ساری ایسی پریشان کن صورت حال میں آپ کے میرے لیے تسلی کا باعث ہوگا. اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے پتھر تو میرے رب کے حکم سے لگا ہے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا. تو جو کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کو نقصان اگر پہنچتا ہے تو کس کے حکم سے پہنچتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. یہ جو بیچ میں جو کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے، یہ اصل میں اپنا منہ کالا کر رہا ہوتا ہے. ہوتا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے. پہلی بات یہ واضح. اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ پہلے سے طے شدہ تھا. یہ بات جو ہے زیادہ کھل کر آتی ہے سورہ حدید کی آیات 22 اور 23 میں. اس میں یعنی ہے القرآن یفسر بعضہ بعضہ, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. گویا کہ اس آیت کی وہاں زیادہ وضاحت موجود ہے. وہاں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, کوئی واقعہ ہونے والی کیفیت نہیں واقعہ ہوتی نہ زمین کے اندر. زمین اب کتنی وسیع ہے, زمین سے مراد پوری کائنات. ولا فی انفسکم, نہ خود تمہارے اپنے اندر. ایک انسان کی سطح پر یا پوری کائنات کی سطح پر کوئی چیز واقعہ نہیں ہوتی الا فی کتاب, مگر یہ کہ وہ اللہ تعالی کی جو علم کی کتاب اس میں تو موجود ہے. من قبل ان نبرأها, اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ایسا نہیں ہے کہ سڈنلی کچھ ہو گیا, الل ٹپ ہو گیا, اللہ کی پلاننگ میں نہیں تھا اور ہو گیا. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک واضح جو ہے وہ اس کے اندر ارادہ تھا, منصوبہ تھا, اس کے تحت ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. تمہیں لگتا ہے کہ جناب ایک ایک فرد کے اوپر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے لیے. اگر اس رب کو مانتے ہو جو علی کل شئین قدیر ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور اگر اس رب کو مانتے ہو وہ بکل شئین علیم ہے, جو ہر چیز کا جاننے والا ہے, اور جاننے والے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ حال کا یا ماضی کا جاننے والا, وہ مستقبل کا بھی جاننے والا ہے. یہ ماضی حال اور مستقبل یہ ساری لمیٹیشنز میری اور آپ کی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ آنے واحد میں ایز اف اٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. جو کچھ قیامت میں ہونا ہے, آپ دیکھیں کہ جتنی واقعات قیامت کے ہیں ماضی کے سلسلے میں بیان ہوئے. اللہ کے علم کامل میں گویا وہ سب کچھ آلریڈی ہو چکا ہے, یا اتنا حتمی اور یقینی ہے کہ ایز اف اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ. لیکن اب ان رویوں کے حوالے سے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لکی لا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ تم افسردہ نہ ہو جایا کرو, غمزدہ نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو جائے. اللہ کے قربان جائیے, الفاظ ایسے استعمال کیے. سب سے زیادہ غم اور صدمہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ کسی کے فوت ہونے پر ہوتا ہے نا. فاتا یا فوت و فوتن, اس کے اصل معنی ہے چلے, کسی چیز کا چھن چلے جانا. تو کوئی چیز بھی, یہ چاہے اگر آپ کا قریبی عزیز چلا گیا, خدا نہ خاصہ نوجوان بچہ چلا گیا, کوئی اور جو ہے وہ کسی کے لیے, کسی بیوی کا شوہر چلا گیا, ایسے خود بخود نہیں چلا گیا, اللہ نہیں چلا گیا. کس کے حکم سے گیا؟ اللہ کے حکم سے گیا. تو اس پر تم بہت زیادہ غمزدہ یا ایک فطری رنج و غم ہے, اس سے منع نہیں ہے. لیکن انسان کمر توڑ کر بیٹھ جائے یا ایسی مایوسی کی باتیں شروع کر دے, لیکن لا تاسو, تاسو کے اندر بھی جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے اتنا زیادہ افسردہ اور مایوس اور غم زدہ ہو جانے والی بات ہے. ایک طرف کوئی چیز چلی جائے تو اس پر اسی طریقے سے کوئی بہت اچھا کاروباری اپرچونٹی مس ہو گئی, خدا نہ خاصہ کہیں لاس ہو گیا, کسی کی ملازمت چھن گئی, یہ ساری چیزیں ہیں نا, فوت ہو گئی نا, چلی گئی. تو لے کے لا تاسو ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, اور نہ ہی تم بہت زیادہ فخر کیا کرو, اترایا کرو اس پر جو اللہ تمہیں عطا فرما دے. دینے والا کون ہے اللہ, اور لینے والا کون ہے؟ ہم تو بندے ہیں. بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس حال میں وہ رکھے ہم راضی رہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ ہمیں بتایا کہ جو کیفیت واقعہ ہوئی ہے یہ اس کے حکم سے واقعہ ہوئی ہے, اور اس پر اگر کچھ مل جائے تو بہت زیادہ فخر کرنے کی, غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, کس کی عطا ہے. گویا کچھ مل جائے تو کس چیز کا امتحان ہے جی؟ کس چیز کا امتحان ہے؟ آپ میرے سوال کرنے سے تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہوں گے. یہ بھی جو ہے طریق نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث جبریل سنی ہے, جبرائیل علیہ السلام جو ہے تشریف لاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں, اور جب تشریف لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جبریل آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے. تو دین, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر باتوں میں اپنے ساتھیوں سے سوال پہلے, سوال سے انسان کا ذہن ذرا چونکتا ہے, اس لیے میں نے پوچھا. تو یہ امتحان ہے, کوئی چیز مل جائے تو یہ فخر اور غرور کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ امتحان ہے کس چیز کا, شکر کا امتحان ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی چیز جاتی رہے تو کس چیز کا امتحان ہے, صبر کا امتحان. تو یہ تو بات دوسری ہدایت کا پہلو اس کے اندر ہمارے سامنے آیا. تیسرا پہلو یہدی قلبہ کے حوالے سے, جو کچھ ہوا اسی میں خیر ہے. اس پر دل کا ٹھکنا ذرا مشکل ہوتا ہے, یعنی اگر کوئی اچھی چیز مل گئی تو اس پر تو خیر ہی خیر ہے, ستہ ہی خیر ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز جاتی رہی تو اسی میں خیر ہے, اس پر دل کا اطمینان بڑا مشکل ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں فرمایا, قل اللہم مالک الملک, کہہ دیجئے اللہ بادشاہی اختیار اقتدار کے مالک, تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, تو اختیار بادشاہی سٹیٹس پوزیشن دیتا ہے جسے چاہتا ہے, وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, اور جس سے چاہتا ہے یہ ساری کے سارے جو ہے اختیار جو ہے اس کو چھین لیتا ہے, وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ, تو عزت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے, وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, اور تو ذلیل ہونے دیتا ہے جسے چاہتا ہے, بِيَدِكَ الْخَيْرُ, تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے, نہ دنیا کی کوئی عزت عزت ہے نہ ذلت ذلت ہے, جو تیری اس طرف سے حکم آیا اسی میں, اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اس لیے کہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس بات کو اور زیادہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں, جو انسان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن صورت حال ہو سکتی ہے, دنیا میں ایک اسلامی لشکر کو شکست ہو جائے, اس اللہ کے راستے میں انسان کی جان چلی جائے, تو سورہ توبہ کی آیات 51 باب میں فرمایا, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی, ہوا مولانا, وہی ہمارا مولا ہے, پشتنا ہے, مددگار ہے, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر ہی حقیقی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. یہ توکل کی بات انشاءاللہ آگے آ رہی ہے, اس لیے میں اس کی یہاں وضاحت نہیں کر رہا ہوں. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين, ان سے کہیے کہ کیا تم ہمارے بارے میں دو انتہائی حسین انجاموں کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع رکھتے ہو. بندہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے, یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے, ہمارے لیے دو انتہائی حسین انجام. دو انتہائی حسین انجام کیا ہے؟ ایک تو پہلے جو دنیا والوں کی نظر میں ورسٹ ایونچولیٹی ہے کہ اللہ کے راستے میں جان چلی جائے. اللہ کے راستے میں جان چلی جانا دنیا والوں کی نظر میں ورسٹ انویلٹی ہے, ایونچولیٹی ہے, بندہ مومن کے لیے سب سے بیسٹ ایونچولیٹی ہے. اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کس پر کشاری. اور حق بات تو یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ایک جو تمہارے خیال میں جو سب سے برا ہمارے بارے میں انجام ہو سکتا ہے, اللہ کی راہ میں جان چلی جائے, وہ تو ہمارے لیے سب سے, یعنی جو ہمارا مطلوب و مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا اس میں. اور دوسری کیفیت کہ اللہ ہمیں دنیا میں فتح عطا فرمائے, تب تو تم بھی ماننے پر مجبور ہو جائے گا. تو ہم بندہ مومن کے لیے تو دو انتہائی حسین انجاموں کے علاوہ کوئی تیسرا, منافق کے لیے ہو سکتی ہے, مومن کے لیے کوئی اور تیسری ایونچولیٹی ہے ہی نہیں. اس لیے کہا نا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اس جان کی کوئی بات نہیں, یہ جان تو آنی جانی ہے, گربازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو یہ ہے ہمارے لیے انتہائی حسین انجاموں کے علاوہ کس چیز کی توقع ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اسے نعمت ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی کا اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو مزید عطا کروں، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ زندگی اصل میں امتحان کا نام، اور امتحان یہ ہر وقت دو میں سے ایک کا ہو رہا ہے، نعمت مل رہی ہے تو شکر کا امتحان ہو رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مشکل ہے، تو صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان جو ہے اگر شکر اور صبر کا صحیح رویہ اختیار کرے تو اس کے لیے خیر ہی خیر۔ چوتھی بات، یہدی قلبہ کے حوالے سے ابھی تک تین چیزیں آئیں، جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ پہلے سے طے شدہ تھا، تیسری چیز کہ جو کچھ ہوا اسی میں خیر ہے۔ اب چوتھی بات، اس دنیا کی ہر راحت یا تکلیف عارضی، اللہ سبحانہ تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں، ما عندکم ينفد، کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے دنیا کی بیسٹ کمفرٹس ہیں اور بل گیٹس کی 75 بلین ڈالر سے زیادہ کی دولت ہے، یہ سب کی سب ختم ہو جانے والی، اور یہ ختم ہونا ہو انسان نے جب خود ختم ہو گیا تو ایوری تھنگ از ڈسپوزڈ آف، اب اس میں سے ہمارا کیا ہے؟ تو آگے وارث جھگڑیں جو کریں، ہمارے کام تو وہ کچھ آئے گا، اس لیے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اب ختم ہونے جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہنے والا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازمن جن لوگوں نے صبر کیا انہیں ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے انتہائی اچھا بدلہ دیں۔ تو اگر یہاں پر بہت زیادہ کمفرٹس ہیں تو وہ کمفرٹس بھی ہمیں شرانے والی نہیں ہے، بلکہ یہی جو آج ہمیں جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی حبس کی شدت ہے، سوچئے ذرا خدا نہ خواستہ اگر قبر کے اندر اس قسم کی تکلیف ہوئی تو وہ کتنی شدید ہوگی، وہاں کون سا اے سی ہے؟ صرف اعمال کا اے سی چلے گا تو چلے گا، اور یا اعمال کی حدت ہے جو وہاں پر اور زیادہ جو انسان کے لیے پریشانی کے باعث بننے والی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان عارضی جو ہے راحت، اسے کوئی تکلیف اور پریشانی ہے تو وہ بھی کتنے دن کے لیے، ہماری زندگی ہی 60-70 سال 80 سال، اور اس میں سے اکثر و بیشتر ہم اپنی آدھی سے زیادہ گزار چکے ہیں، پیچھے کتنی پریشانی، کرائے کا مکان ہے تو کیا پریشانی ہے، رزق حلال، نیکیاں، آخرت کی تیاری، یہ ہے جس میں ہماری اصل فکر ہونی چاہیے۔ پانچویں بات، جو کچھ ہوا اس میں آزمائش ہے، یہ اس کی طرف اشارے پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن سورہ فجر کی آیات 15 اور 16 جو ہیں اس اعتبار سے جو ہے قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے، جس میں انسانوں کی یہ ساری غلط فہمیاں جو دور کر دی گئی ہیں کہ انسان، اللہ کے الفاظ ہی ہیں آیت 15 اور 16 سورہ فجر، فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، پس انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے ابتلا سے، آزمائش سے دوچار کرتا ہے، ابتلا، آزمائش، امتحان، یہ تو زندگی کا دوسرا نام ہے، قلزم ہستی سے ابرا ہے تو مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو اب آزمائش کی شکل ذرا دیکھیے، وہ آزمائش کیا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، کبھی ہم نے عزت اور نعمتوں کو امتحان سمجھا؟ دینے والا کہہ رہا ہے کہ انسان کو اللہ آزما رہا ہے، اور آزما رہا ہے عزت کے ذریعے سے اور نعمتوں کے ذریعے سے. فیقول ربی اکرمن، بندہ بھی کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت سے نوازا، بڑا فضل کیا مجھ پر. واما اذا مبتلاہ، اور جب اس کا رب اسے ابتلا سے، آزمائش سے دوچار کرتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور اسے اس کا رزق ناپ تول کر ایک اندازے کے مطابق دیتا ہے. فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. جسے تم عزت سمجھ رہے تھے وہ عزت نہیں، وہ کیا تھی؟ پہلی دفعہ بھی کیا لفظ استعمال ہوا؟ ابتلا، آزمائش، امتحان. اور جسے تم ذلت سمجھ رہے ہو وہ ذلت نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ زندگی امتحان کا دوسرا نام ہے. امتحان لینے والے کی مرضی ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. لیکن جب وہ دے کر آزما رہا ہوتا ہے، ہم اس کو امتحان ہی نہیں سمجھتے. بلکہ اگر کبھی کوئی کہہ دے نا کہ حضور ماشاءاللہ آپ کی پروموشن ہو گئی، آپ منسٹر بن گئے، تو ذرا احتیاط سے، امتحان سخت ہو گیا، تو موسٹ لائکلی آگے سے جواب یہ ملے گا، گھاس کھا گئے ہو، مجھے تو جھنڈے والی گاڑی ملے گی، آگے پیچھے میرے جناب بہت زیادہ جو ہے وہ کروفر ہو گیا، اور تم کہہ رہے ہو امتحان سخت ہو گیا. پریکٹیکلی وی ڈو ناٹ ٹیک اٹ ایز اے، یہ ہمارے لیے ٹیسٹ جو ہے یہ زیادہ جو ہے سخت ہو گیا ہے. ہم تو اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اصل میں کامیابی نہیں، وہ ہمارے لیے امتحان مشکل ہو گیا. بہرحال یہ امتحان، اسی لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں، وہی لفظ ابتلا ہے، ہم تمہیں جانچتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں، بالشر والخیر، شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے. فتنہ، یہ دونوں چیزیں آزمائش کا ذریعہ ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں تب بھی آزمائش ہے، اور پریشانی ہے، تکلیف ہے، تب بھی آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب ہماری بارگاہ میں لوٹ کر آؤ. تو یہ پانچویں بات تھی کہ جو کچھ ہوا اس میں آزمائش. چھٹی بات، آخرت میں جواب دہی کے حوالے سے وہ آزمائش نسبتاً آسان ہے جس میں کچھ لے لیا گیا ہو. اس لیے کہ عام طور پر جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو اس کے غفلت میں پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس کی مشغولیات اور مصروفیات، اس کے جو لیٹ نائٹ ڈنرز، اس کی پارٹیز، یہ سب کچھ جو ہے اس کو، اس لیے کہ اب وہ ایک ایسے لوگوں کی کمپنی میں ہوتا ہے جو اکثر و بیشتر خدا فراموش ہوتے ہیں، جن کو ہر وقت 99 کے پھیر سے نکلنے کی فرصت ہی، جہاں وہ محفلیں اور مجلسیں جہاں سوائے پلاٹوں کے، دکانوں کے، بزنس ایکسپینشن کے، بیرون ملک دوروں کے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اصل جو جس منزل کی طرف ہر سانس کے ساتھ ہم قریب ہو رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو امتحان کون سا زیادہ سخت ہوا؟ جس میں بظاہر آسائشیں بڑھ رہی ہیں لیکن امتحان سخت ہو رہا ہے، اور جہاں پر انسان کے لیے اگر کچھ نپا تلا معاملہ ہے تو پریشانی میں انسان کدھر رجوع کرتا ہے؟ اکثر و بیشتر اللہ کی طرف ہی رجوع کرے گا. دین پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر و بیشتر عمل کرنے والے متوسط یا اس سے نیچے کے طبقات، مترفین جو ہیں، جو معاشرے کے کھاتے پیتے طبقات ہیں، ان کا تو یہ سٹیٹس سمبل ہے کہ جتنا دین سے دور ہوا جائے اتنا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ صاحب حیثیت ہیں. ایکسیپشنز اپارٹ، ہر جگہ ایکسیپشن ہوتی ہے، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے یہ چھٹی بات. بہرحال ان حقائق کو بندہ مومن جب تسلیم و رضا کی جو کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے خوف و حزن اور ہر قسم کی یاس و حسرت جو ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن عام انسان کی نگاہ چونکہ صرف اسباب پر ہوتی ہے، تو وہ اچھے یا برے حالات کا بہت زیادہ تاثر بھی لیتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو نعمت نوازتے ہیں، اعرضہ، تو پہلو پھیر لیتا ہے، وَنَآ بِجَانِبِهِ، اور اعراض کی روش اختیار کر لیتا ہے اور پہلو پھیل کر کندھے جھٹک کر چل دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، کَانَ يَئُوسًا، تو بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اس کی بجائے اصل بات کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے راضی برضائے رب رہنے کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شے کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کچھ نقصان وغیرہ پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی، اس نے چاہا جو اس نے چاہا کیا. کیونکہ یہ لفظ جو کلمہ لو ہے، اگر یا کاش، تحتہ عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل کے دروازے کو کھولنے والا ہے. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. جسے کہا کہ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. میں نے یہ سوچا تھا ایسا کیوں نہیں ہوا، میں نے یہ پلاننگ کی تھی، میری یہ منصوبہ بندی تھی، میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا. بھائی جو اللہ نے، آپ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ کس کے حکم سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے. تو جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اس حوالے سے ماضی قریب کی آپ کو، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی کامل مثال تھے، لیکن ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں میں سے، اور اب میں ماضی قریب کی ایک شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تحریک خلافت کے حوالے سے مولانا محمد علی جوہر جو ہے ان کا نام بڑا مشہور اور معروف، اور آپ اسی حوالے سے ان کو بڑی قید و بند کی سہولتیں بھی برداشت کرنی پڑی. وہ جیل میں تھے، اور وہاں پر اس زمانے میں ٹی وی کا مرض جو ہے یہ بہت زیادہ، جیسے آج خدا نہ خواستہ کینسر یا دوسرے، اس وقت ٹی وی لا علاج سمجھی جاتی، اور جس کو ٹی وی کا مرض ہو جاتا تھا، ایک بیٹی ان کی اس مرض میں مبتلا ہو چک کر فوت ہو چکی تھی. وہ جیل میں تھے کہ دوسری بیٹی کے ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہونے کی اطلاع ملی. اب سوچئے کہ ایک آدھ باپ، ظاہر سی بات ہے کہ ویسے تو ماں باپ کے لیے بیٹے بیٹیاں دونوں ہی بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن بیٹیوں سے کچھ فطری طور پر محبت زیادہ ہوتی ہے. اور پھر جیل میں انسان جبکہ لاچاری کی کیفیت میں ہو، اور پتہ چلے کہ ایک ایسے موذی مرض میں بیٹی مبتلا ہو گئی ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ، کس درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر اسے یقین تھا اور اس کی رضا میں کیسے راضی تھا. انہوں نے اپنی بیٹی کو جب خط ملا ان کی، اس کی بیماری کا، تو اس کا جواب جو اشعار کے ذریعے سے دیا، اس میں سے چند ایک اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پہلے تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا ذکر کیا، کہ میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں. یعنی شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں. جتنے بھی ہمارے ہاں آج بھی جو ہیں بہت سارے، اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا دے، آمین، لیکن یہ ہے کہ بہت پریشان کن صورتحال ہوتی ہے، مریضوں کے لیے بھی، لواحقین کے لیے بھی، لیکن اصل شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. کوشش کرنا ہم پر فرض ہے. تو میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سے ہی وہ تو مگر دور نہیں. اب ذرا امتحان کی کیفیت کیا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ اس وقت امتحان کہتے ہیں. امتحان سخت صحیح پر دل مومن ہی وہ کیا. امتحان تو واقعی بڑا سخت ہے، لیکن وہ مومن کا دل ہی کیسا ہوا جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں. کیسی بھی کیفیت ہو جائے, ٹھیک ہے ٹی بی دنیا والوں کی نظر میں لا علاج مرض ہو سکتا ہے, لیکن امید کس سے ہے؟ شفا اس نے دینی. تو ہر حال میں اس سے امید ہمیں وابستہ رکھنی ہے. اب اصل میں جس مقصد کے لیے سارے پہلے دو اشعار تو تمہید کے ہیں, کہتے ہیں تیری صحت ہمیں مطلوب ہے, لیکن اس کو بیٹی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور, تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ وہ چیز ہے جس پہ بالآخر ہمیں پہنچنا ہی ہے. دنیا کے بہترین ڈاکٹر ملینز آف روپیز اور ڈالرز خرچ کرنے کے بعد بھی صحت کس نے دینی ہے؟ اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو پھر ہم بندے ہونے کے ناطے ہمیں تو اس کی رضا میں راضی. یہ ہے وہ کیفیت جو کہ اصل میں مطلوب ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اللہ اس کے دل کو, یہ ہے بندہ مومن کو جو ہدایت ملتی ہے اللہ کی طرف سے, اگر اسے یہ یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے, اسی میں خیر ہے, اسی میں بہتری ہے, یہ ٹھیک ہے میرے لیے ایک امتحان اور آزمائش کی کیفیت ہو سکتی ہے, لیکن اللہ ظالم. کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی منفی جو ہے سوچ ذہن میں آنے ہی نہ دیجیے, چاہے ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہو, چاہے ہماری کتنی کوئی قیمتی چیز جا رہی ہو, کچھ بھی ہو, اللہ ظالم. اور جو اللہ کا حکم ہے اسی میں خیر ہے, بہتری ہے. ممکن ہے ہمیں زندگی بھر میں اس کی سمجھ آ سکے, ممکن ہے وہاں جا کر پتا چلے کہ اس کے اندر کیا خیر, یہاں ہمیں اس کا پتا چل ہی نہ سکے. ہماری محدود سوچ ہے, ہمارے محدود ذرائع علم ہے, اور اس لامحدود قوتوں والی ہستی کے, اس کی حکمتوں کا, اس کے فیصلوں کی جو ہے برکتوں کا ہم کیا اندازہ یہاں بیٹھ کر سکتے. تو اس آیت کا جو حاصل, جو کہ راضی برضائے رب رہنا جو ہے, اور اس کے حوالے سے جو چھ گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے, تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی صدمے پر فوری طور پر یا غیر اختیاری طور پر کوئی جو ہے انسان پہ کوئی جذبات کی کیفیت طاری نہ ہو, بلکہ زبان پر شکوہ اور دل میں رب سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے, جو میں نے کہا کہ اللہ ظالم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہ واقعہ پہلے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم, ان پر نزا کا عالم تالی تھا, تو اس وقت جو ہے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے, دل مغموم ہے, لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. یعنی آپ سوچئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چار بیٹیاں ہیں, پہلے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی انتقال کر چکے ہیں, اب یہ بچہ بھی اللہ کے حکم سے جا رہا ہے, تو فطری طور پر جو صدمہ ہے, غم ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہونے ہیں, وہ ایک فطری عمل ہے, لیکن اس کے باوجود زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند. اور واللہ بکل شیء علیم, جو آیت کے آخر میں آیا ہے, اس میں گویا کہ جو مسئلہ تقدیر ہے اس کو بھی حل کر دیا گیا, اس لیے کہ اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھنے کا نام تقدیر. اور جس کے دو اجزاء ہیں کہ کائنات میں ہر کام اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے, اور کائنات میں ہونے والے ہر کام کا اللہ کو پہلے سے علم ہے. تقدیر اصل میں قدر سے لفظ بنا ہے, اور قدر کے معنی ہوتے ہیں پلان کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہے تو پوری کائنات کا پلان جو ہے, اٹرنل پلان اس کا بنا ہوا ہے. یہ جو ہر سال جو لیلۃ القدر میں وہ ایک سال کے لیے تنفیذ کے لیے فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے, ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو جب تک اللہ کے علم کامل میں کائنات ہے, اس پورے آخری وقت تک کے لیے کب کیا ہونا ہے, یہ سب کچھ اللہ نے, اللہ کے علم کامل میں تو پہلے سے موجود. تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت وہ بھی اس میں ہے. البتہ راضی و رضائے رب ہونا بندہ مومن کی سخت صفت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماضی میں اگر ہم سے کوئی پلاننگ کی, کوئی اسٹریٹجی کی, کوئی ڈیسیشن میکنگ کی, کسی طالب علم سے محنت میں کمی رہ گئی تھی تو اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے. اگر خدا نہ خاصا کوئی بچہ فیل ہو گیا تو اب یہ کہنا کہ جی بس ٹھیک ہے اللہ کی رضا اور اس کے بعد کچھ کرنا ہی نہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ماضی میں جو ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس سے سبق حاصل نہ کرنا, یہ اس کا مطلب نہیں ہے, بلکہ اس کو انسان اینالائز کرے اور اثر نو اس کی کوشش ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے. اب کسی نے قتل ناحق کر دیا تو اس کا جو اور جو ہے معاشرے کے اندر جرائم ہو رہے ہیں تو جو ٹھیک ہے وہ تو اللہ کا اللہ کی مرضی تھی, اللہ کا حکم تھا, ہونا ہی تھا. لیکن پھر دین نے اتنے تفصیلی احکام جو ہیں, قصاص کا حکم, حدود ساری, اور جتنے جرائم کے اوپر جو ساری سزا, یہ پھر بے معنی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ عدل اور انصاف کے تقاضے اپنی جگہ پورے ہونے چاہیے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ جناب راضی برضائے رب کا مطلب یہ ہے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا جائے. اسی طریقے سے ظلم کو, استحصال کو, ایکسپلوئٹیشن کو تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا جائے, اس کے خلاف عالم جہاد بلند نہ کرنا, یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے. اور ظالموں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا اور ان سے بدلہ نہ لینا, یہ بھی اس کا غلط مفہوم ہوگا. بلکہ یہ سارے کام اپنی جگہ پر کرنے کے ہیں, لیکن ایک بندہ مومن کے لیے جو ہے تسلیم و رضا کی کیفیت ہے وہ آیت نمبر 11 میں آئی کہ ما اصواب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی بھی واقعہ ہونے والی کیفیت دنیا میں, کوئی بھی جو ہے وہ چیز واقعہ نہیں ہوتی مگر اللہ کی اجازت سے. ومن یؤمن باللہ, اور جو اللہ پر ایمان کامل رکھتا ہے, یہدی قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اور وہ ہدایت کے 6 گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اور تسلیم و رضا بندے کا کام یہ ہے کہ وہ راضی برضائے رب رہے, نہ تو کسی نعمت کے ملنے پر بہت زیادہ فخر, غرور اور اترانا اور غفلت میں پڑنا جو ہے یہ اس امتحان میں فیل ہونے کی دنیا میں نشانی ہے, اور کسی چیز کے چلے جانے سے, چھن جانے سے بہت زیادہ پریشان ہو جانا, مایوس ہو جانا, کمر توڑ کر بیٹھ جانا, یا کفریہ کلمات زبان سے نکالنا, ناشکری کی باتیں کرنا, یہ بھی اس امتحان میں فیل ہونے کی دنیا میں علامات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.